الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواخر الخلق الذي لم يزل في نبلسته ولا يزال في أبديته، والصلاة والسلام على الرسول
اور آج ارادہ ہے کہ اس موضوع کو بہر صورت مکمل کر دینا ہے، اور ویسے بھی اقتصادی مسائل باقی رہے ہیں. وصیت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وصیت کس چیز کا نام ہے، اور وصیت کرنے والے میں کیا باتیں ہونا چاہیے. وصیت میں ایک آدمی اپنے خادم کا انتظار کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یا یہ کہ اس کے دوسرے کاموں کو کس طریقے سے انجام دیا جائے. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ میرے حکم و کفن اس طرح سے ہونا چاہیے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ان آدمی سے میں وصیت کرتا ہوں تو وہ میرے بچوں کی برطرفی اور نگرانی کرے. فرق یہ کہ مرنے کے بعد انسان اپنے جسم یا اپنے خاندان یا اپنے مال کے بارے میں جس قسم کے خواہش ظاہر کرے اس کا نام وصیت ہے. وصیت کرنے والے کی یاد کرتے ہوئے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اختیار سے وصیت کرے اور خودکشی کے ارادے سے اپنے آپ کو زخمی کرنے کے بعد وصیت نہ کرے. اب جو وصیت کی جاتی ہے اس میں بعض اوقات کو فقط یہ اعلان ہوتا کہ میرے مال کا اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے، اور بعض اوقات ایک آدمی اپنے بات کی چیز کو نگران مقرر کر کے جاتا کہ میں پناہ آدمی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس میرے کن کاموں کو انجام دے. تو اگر مرنے والے نے وصیت کے اندر کسی آدمی کو مقرر کیا، اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اس کی وصیت سے عمل کروائے، تو اس آدمی کا نام جسے مقرر کیا گیا ہے وصی ہے، اور اس میں بھی چار باتیں ہونا چاہیے کہ یہ بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو اور قابلیت ہوتا ہو. باقی اور جو کسی کی لڑائی کے اس سے پہلے بیان ہو سکی. اب یہاں پہ اس کے متعلق ایک مسئلہ اور آتا، اگر کہ پوری گفتگو پچھلی دفعہ ہو چکی، لیکن ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد آگے جو دعویٰ کرے اس کے بیٹوں کے ساتھ میں اس کے رشتے داروں کے سامنے کہ مرنے والا مجھے وصی بنا کے گیا، یعنی مجھے یہ اختیار دے کر گیا ہے کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے مال اور جائیداد کو تبدیل کروں یا اس کے آسمات کے کاموں کو انجام دوں. اب اگر کوئی آدمی آ کے یہ دعویٰ کرے کہ مرنے والے نے مجھے وصی بنایا، تو جب تک کہ وہ اپنے ساتھ جو آدمی آدمیوں کو لے کے نہ آئے تو اس کی گواہی میں اس وقت تک اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور مرنے والے کے وارثوں یا رشتے داروں کے اوپر یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ سارے کام اس کے حوالے کرنے کے لوگ جب مرنے والے نے کہا ہے تو سمجھ جاؤں. تو اب وصی کے اندر چار پانچ کرائے تو بھولی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی ایسا آدمی آئے کہ اس کے مرنے والے کے بارے میں جس سے راضی نہ ہو یا مطمئن نہ ہو یا انہیں یقین نہ ہو یا انہیں پتا نہ ہو، یہ آدمی تک بول رہا یا دور بول رہا، اس طرح مالکوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آنے والے کی ذمہ داری کہ وہ کم سے کم جو گواہ لے کے آئے جو عادل گواہ جو ثابت کرے کہ آدمی سچا ہے اور بدیانتی نہیں کر رہا. یہ کب ہے کہ جب آنے والا یہ دعویٰ کرے کہ مرنے والے نے مجھے وصی بنایا ہے، پورے آدھے گھنٹے کے مسائل وصی کے بارے میں دوسرے ہفتے ہو گئے تھے، اس لیے میں وصی کی تعریف بار بار نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے وصی بنایا ہے، جیسے اپنے معاملات کو میرے حوالے کر کے جائے، یہ تو دعوے کی ایک قسم، اور ایک قسم یہ ہے کہ آنے والا آگے یہ دعویٰ کرے کہ مرنے والے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مال میں سے اتنا مجھے دے گا. وصی کا دعویٰ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں مرنے والے کے بعد اس کا جانشین ہوں، اس کا نائب ہوں، اس کا وکیل ہوں، سارے کام میرے حوالے کرو میں کروں. اگر ایسا دعویٰ کرے تو دو آدمی نہ ہو اور دو عادل ہوں اور مرنے ہوں. لیکن اگر آنے والا وصی ہونے کا دعویٰ نہ کرے، فقط یہ دعویٰ کرے کہ مرنے والا وصیت کر کے گیا، اسے وعدہ کر کے گیا، یہ اپنے مارکیٹ میں فلاں چیز مجھے دے گا, اتنے پیسے یا یہ مکان یا یہ کپڑا یا یہ کتابیں یا یہ چیز, کسی چیز کے بارے میں آنے والا آ کے دعویٰ کرے کہ مرنے والے نے میرے بارے میں وسیعت کی. اب اگر وسیعت اس کی موجود ہے, تصمت ہے, سالت میں لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں ہیں, تو ٹھیک ہے, مسئلہ حل ہو گئے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں, نہ وارثوں کے پاس کوئی ثبوت ہے جس کی بات مانے, ہزاروں آدمی آ کے دعویٰ کر سکتے ہیں, وارث کہتے اس کی بات کو صحیح مانے, اس کے لیے چرن یہ کہا گیا کہ اگر بکری ہونے کا دعویٰ نہ کرے, فقط مال کا دعویٰ کرے کہ گنا مال کرنے والا مجھے دے دے گیا, تو اس صورت میں یہ آدمی اگر دو آدمی گواہوں کو پیش کرے اپنی بات کے لیے, دو آدمی مر جا کر ثابت کر دے, وہ کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے مرنے والے نے وسیع کی, اس آدمی کے لیے کہ تمہیں یہ دیا جائے, جو عادل مرد لا کے پیش کر دے تو مسئلہ حل ہے, کیونکہ شریعت میں جتنے بھی مقدمات سوائے زنا کے مقدمے باقی سب دو آدمیوں کی, دو عادل آدمیوں کی گواہی میں طے ہو جاتے ہیں, تو اگر دو عادل آدمی آ کر گواہی دیں کہ یہ سچ بول رہا ہے, یہ 1,000 روپے 5,000 روپے کے لیے کتابیں لے کے گاڑی لے کے زیور لے کے مکان لے کے کپڑا کوئی بھی چیز مرنے والا ہمارے سامنے وسیعت کر کے گیا تھا کہ اس کو ملے گی, دو عادل آدمیوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی اور جو چیز اس کو دے دی جائے گی. لیکن دو آگے بھی ضروری نہیں, بلکہ دو آگے یا دو آگلوں کے برابر کوئی چیز بھی ہو جائے. اب وسیع ہونے کا دعویٰ کرے تو صرف دو آگے آدمی لانا پڑے گا, لیکن اگر وسیع ہونے کا دعویٰ نہ کرے, فقط کسی چیز کا دعویٰ کرے, کسی مال کا دعویٰ کرے کہ میرا حق, اس صورت میں جدید کہتی ہے دو آگے آدمی دے آپ تو مسئلہ بالکل ہی تمہارے حق میں ہے, کیونکہ دو آگلوں کی گواہی میں کسی صورت میں نہیں چھپڑا جاتا. یا اگر دو آگے نہیں تو ایسا کرو کہ ایک آدمی مرد لے آؤ اور دو آدمی عورتیں لے آؤ, اس لیے کہ عورت کی گواہی چرن آخری گواہی ہے مالی معاملات میں. ایک آدمی مرد لے آؤ, دو مرد لانا چاہیے کہ دو مرد نہیں, ایک مرد ہے تو دوسرے مرد کے بدلے میں دو آدمی عورتیں لے آؤ, ایک مرد آ جائے تو عادل اور دو عادل عورتیں آ جائیں, گھر کا معاملہ ہے تو گھر کی بات ہے, خاندان کی بات ہے, عورتوں میں سے دو نے گواہی دی جو عادل تھی یہ سچ بول رہا, یا تو وہ دو عادل مرد پیش کر سکتا, یا ایک عادل مرد پیش کرے اور دو عادل عورتیں پیش کر, یا یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کوئی مرد نہیں ہے, چار عادل عورتیں مل جائیں گی, عورت کی گواہی مرد کی آتی ہے تو مرد ہو جائے چار عورتیں, چار عورتیں مل جائیں اور کہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ مرنے والے نے ہمارے سامنے مچھلی لگی, اس صورت میں بھی آدمی کی بات مان کے یہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو ایک عادل آدمی لیا ہے اور ایک مرتبہ ختم کر, مالی معاملات کی شریعت قسم کے اوپر اکثر مسائل کا فیصلہ کرتی ہے, ایک عادل مرد پیش کرے وہ گواہی دے جو یہ خرید کہہ رہا ہے, اور ایک عادل مرد کے بدلے میں یہ قسم کھا رہے ہیں, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنے دعوے سے کٹ گیا ہوں, تصویر اس کو دے دی جائے. اب اگر وسیع ہونے کا دعویٰ کرتا تو وقت دو عادل مرد لانا پڑتے, عورتیں لاتا تو کام نہیں چلتا, قسم کھاتا تو کام نہیں چلتا, لیکن جہاں مال کی بات کرے مالی معاملے کی تو اس میں اگر دو عورتیں بھی آ جائیں, چار عورتیں بھی آ جائیں, قسم کی حالت میں اس کی بات مان لی جائے. اب یہ تو ہو گیا سیدھا سادہ مسئلہ, بات ختم ہو گئی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور آتا ہے, یہ مسائل اکثر گھر میں پیش آ جاتے ہیں, مرنے والے کے مرنے کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ وہ میرے مجھ کو یہ دے کر گیا تقریب کو ہم کیا کریں, اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہے کہ یہ چیز مجھے تو وہ مجھے دے کر گیا, ایک یہ کہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں استعمال کے لیے مکان دے دیا, اپنی بہن کو ملو تو دکھ کر اس نے مرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ وہ وصیت کر کے گیا تھا کہ یہ مکان میں اس کے مرنے کے بعد دے دوں, اکثر اس قسم کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں معاشرے میں. تو اگر مالی دعویٰ یعنی وہ مال کے دعویٰ نہ کرے کہ اس کو وسیع بنا کے گیا ہے, وسیع کا دعویٰ کرے گا تو صرف دو آدمی مرد, اس کے علاوہ اور کسی چیز کی گواہی نہیں مانی جائے. لیکن اگر وسیع کا دعویٰ نہیں کرتا, نہیں وسیع نے بنایا, فقط اپنے مال کا یہ حصہ مجھے دینے کا وعدہ کیا ہو یا مجھے دے گیا تھا اور وصیت کر گیا تھا کہ مرنے کے بعد میں اس کی مالی ہوں, تو اس صورت میں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنی بات کو ثابت کرے. اب اگر وہ یہ تعداد پوری نہ کر پائے, دو آدمی مرد اس کو پیش کرنا ہے, دو مرد نہیں پیش کر سکا, فقط ایک مرد اس کے پاس, تو مسئلہ پھر بھی آسان ہے کہ مرد کو لیا اور ختم کھا لیا, لیکن فرض کیجیے کوئی مرد موجود نہیں, فقط عورتیں ہی عورتیں گواہ, چار عورتیں گواہ لے کر آ جائے تو بھی بات کر کے ساری چیز کو لے جائے, لیکن اگر چار عورتیں نہ ملیں, اس وقت تین ہی عورتیں تھیں جب مرنے والے نے یہ وصیت کی, تو تین عورتوں کی گواہی مان لی جائے گی, لیکن جس صورت میں جتنے پیسے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ پورا اس کو نہیں ملے گا, 30 روپئے ملے گا, چار عورتیں پیش کرنا، چار میں اس نے تین پیش کی، تین چوتھائی مثلاً اس نے کہا کہ اس نے مرنے والے نے مجھے 4000 روپے دینے کا وعدہ کیا یا 4 لاکھ کا یہ مکان مجھے دے کے گیا. اب اگر وہ پوری گواہی پیش کرے، پوری گواہی میں سرل مطلب ہے دو مرد یا ان کے برابر کی عورتیں، اور ایک دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں، چار عورتیں نہیں ہیں فقط تین عورتیں ہیں، تو 4 لاکھ کا مکان نہیں ملے گا، اس وجہ 3 لاکھ تمہارا حصہ ہے، 3 چوتھائی 1 لاکھ وارثوں کو واپس کر دیا جائے. دو عورتیں وہ پیش کریں اپنی بات کے ثبوت میں، انہیں کیا کروں، مرنے والے نے فقط ایسے وقت میں وسیعت کی کہ صرف دو عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ عادل عورتیں ہیں، ان کی گواہی گزرائی بھی نہیں جائے گی، مانی بھی نہیں جائے گی. تو کیونکہ 4 عورتیں ہونا چاہیے کہ فقط دو عورتیں تم جائے، آدھا تمہارا دعویٰ قبول، آدھی چیز لے جاؤ، آدھا دعویٰ تمہارا قبول نہیں ہو. بلکہ اگر فقط ایک عورت پیش کرے تو اس صورت میں 1/4 دعویٰ قبول کر لیا جائے گا. 4 لاکھ کا دعویٰ کیا، 1 لاکھ، ایک عورت کی گواہی پر مل جائے گا، 3 لاکھ روپئے نہیں ملے گا. یہ تو خیر مسئلہ ختم ہو گیا. اب فرق ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر بدی ہونے کا دعویٰ کرے تو صرف اور صرف دو مردوں کی گواہی چلے گی، بس جو عادل ہو، اور ماری دعویٰ کرے تو اس انداز سے اس کے دعوے کو مانا جائے. بلکہ ماری دعوے میں یہ ایک واحد مقام ہے جہاں شریعت قابل کی گواہی کو بھی قبول کرتی ہے. وصیت کا مسئلہ واحد مسئلہ ہے کہ اگر کبھی کسی آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے والا اپنے مال میں سے کتنا حصہ مجھے دے کے گیا، لیکن اس کے پاس نہ کوئی عادل مرد ہے اپنی بات کے لیے، نہ کوئی عادل عورت ہے. البتہ اس صورت میں اگر وہ دو کافر ذمے پیش کر دیں، دو کافر جو ذمے یعنی اسلامی حکومت میں قید پیدا کر کے جزیا ادا کر کے رہ رہے ہیں، اور وہ دونوں کافر اپنے مذہب میں عادل ہو، اسلامی اعتبار سے تو کافر عادل ہو ہی نہیں سکتا. لا فرض کا اعظم من الکفر، کفر سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں، جب وہ کافر ہے تو اس سے بڑا گناہ گار اور کون ہو. لیکن اگر وہ اپنے مذہب میں عادل یعنی عیسائی ہے اور عیسائیت کے سارے حقوقوں کو مانتا ہے، یہودی ہے اور یہودیت کے سارے حکومتوں کو مانتا ہوں، تو اس ایک مسئلے میں مسیحیت کے مسئلے پر کافر کی گواہی بھی قبول ہے. اگر وہ اپنی بات کے لیے کوئی مسلمان پیش نہ کر سکا تو کافر پیش کرے، مگر انکار کرتے ہیں یہ کافر ہندی ہو، ہندو نہ ہو، لادی نہ ہو، کوئی کمیونسٹ نہ ہو، کافر ہندی یہودی عیسائی یا مسلمان کے نزدیک پارٹی، اور یہ جو کافر پیش کرے کہ اپنے مذہب کے پابندوں کم سے کم اپنے مذہب کے اصولوں کو ٹھکراتے نہ ہو، اور پھر یہ بھی وہ ثابت کرے کہ مرنے والا جس وقت وصیت کر رہا تھا اس وقت وہ مجبور تھا، بالکل یعنی بالکل مرنے کے قریب کا وصیت کر رہا تھا، مجبور تھا، اور کوئی مسلمان اس کو نہیں مل رہا تھا جس کو وہ گواہ بنا تھا. کافر کو اس نے کیوں گواہ بنایا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسے وقت میں اس نے وصیت کی کہ جب وہ بالکل مرنے کے قریب تھا اور کوئی اس وقت مسلمان تھا نہیں، تو جلدی جلدی میں اس نے ان کافروں کو گواہ بنا لیا. یہ 3 باتیں اگر یہ ثابت کر کے آنے والا اس کی بات مان کے مرنے والے کی جائیداد کا جتنا حصہ وہ مانگے وہ اس کو دے دیا جائے گا، بغیر کے لیے وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، جس کی تفصیل باتیں آتی. تو خیر اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ جو وصیت کرے اس میں کیا کرتے ہیں، جس کے لیے وصیت کی جائے اس میں کیا کرتے ہیں. ایک آدمی مرنے کے بعد آ کے دعویٰ کرے، کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد دعویٰ کرے تو اس کی بات کم مانی جائے گی، کم نہیں مانی جائے گی. اب وصیت کے سلسلے کے دو تین مسائل اور سن لیجیے اور پھر آپ کی گفتگو. وصیت کرنا ایک آدمی کے لیے جائز ہے تمام معاملات میں، مگر کسی حرام چیز میں وصیت نہیں کی جا سکتی. اگر کسی نے وصیت کی کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مان کے اتنے حصے سے جو درجہ بنا دیا جائے، وہ مندر بنا دیا جائے، وہ گناہگاروں کے کوئی کلب بنا دیا جائے، کوئی سینما بنا دیا جائے، کوئی شراب خانہ بنا دیا جائے، یا کوئی گمراہ کرنے والی کتاب بائبل ہے اس کو صاف کر تقسیم کیا جائے، تو کس قسم کی وصیت جس میں کسی حرام کام کے بارے میں وہ کہہ کے گیا، یہ بالکل غلط ہے. یہ وصیت کا ایک آدمی کو وصیت کرنے کا حق ہے جس چیز کے بارے میں وصیت کرے، لیکن حرام کام کے سلسلے میں وصیت نہیں کر سکتا. مثلاً کو وصیت کر کے گیا کہ میرے اس پیسے کو اٹھا کے دے دیا جائے، فلاں آدمی کے حوالے کر دیا جائے جو سود پر پیسہ چلاتا ہے اور اس سے پیسہ لیا جاتا ہے، وصیت غلط، سود پر پیسہ دینا حرام. تو ہر وہ وصیت جس کے اندر کسی حرام کام کے بارے میں کہا جائے وہ وصیت بیکار ہے، فاسد ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ ہو گئی کرنی. اچھا اب اس میں ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے، یقیناً پیش آئے گا آج کل کے ماحول میں. مرنے والے نے ایک وصیت اور جب وصیت کرے گا تو اگر اس نے کسی کو مقرر کیا ہے کہ میں خدا آدمی کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ سارے کام کرے، جس کو اپنا وسیع بنائے، نائب بنائے، جانبی بنائے، نمائندہ ہوں. اب اگر فرض یہ صورت حال یہ ہو کہ مرنے والے نے وصیت کی ایک ایسے کام کے بارے جو اس کی نگاہ میں حلال ہے، لیکن جس کو وصیت کیجیے اس کی نگاہ میں حرام ہے،
اب نگاہ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری آنکھ کی نگاہ تو نہیں چلتی. یہ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والا جیسا فرض کیجیے وہ ایک مشتحد کی کمپنی ہے, وہ مشتحد کہتا ہے کہ یہ کام حلال ہے, لیکن جس سے حوالے کر کے جا رہا ہے خود اس مشتحد کی تکلیف میں وہ کہتا ہے وہ کام حرام ہے. ہمیں بتا رہے نکال اور کروان کی تفریح تو باتیں آتی ہیں کبھی. مثلاً فرض کیجیے یہ جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا وی سی آر, یہ فرض کیجیے آقا کوئی کے نزدیک حلال ہے اور آقا خمینی کے نزدیک اس کا خریدنا حرام ہے. مرنے والا وصیت کر دیا کہ میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کے لیے وی سی آر خریدا جائے. اب خود اس کی تفریح میں کوئی بات کی ان کے نزدیک کے لیے جائز چیز, اس میں کئی وصیت تھی, لیکن جس کے نام یہ وصیت لکھ کر گیا ہے اپنے بھائی کے نام, وہ ہے خمینی صاحب کی تفریح میں کہ جس کے نزدیک وی سی آر کا خریدنا بھی حرام ہے, نہ اپنی طرف سے خرید سکتے ہیں نہ کسی اور کی طرف سے. تو اس صورت میں مرنے والا اپنی جگہ صحیح, لیکن اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا, یہ وصیت باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کے حوالے سے یہ ذمہ داری کر کے جا رہے ہیں, اس کے نزدیک کیونکہ یہ چیز حرام ہے اپنے مستحق کی تقریب کی وجہ سے, اس لیے وہ یہ چیز خرید کے نہیں لے سکتا ہے بنا کہ تمہاری یہ وصیت باطل ہو. اور اس کے اگر غلط معاملہ ہو جائے تو صحیح, مثلاً مرنے والا تھا تو میں نے کہا کہ تقریب میں اس کے نزدیک یہ اتنا حرام ہے, اس کو یہ وصیت کرنا ہی نہیں, مگر پھر بھی وہ وصیت کر گیا, البتہ اپنے بھائی کے نام وصیت کر گیا جو پوری بات کی تکلیف میں ان کے نزدیک کے حرام ہے, تو اب اگر بھی یہ وصیت غلط ہونا چاہیے کیونکہ جو وصیت کر رہا وہ ایک گناہ کی وصیت کر رہا, مگر اس کے نام لکھ کر دیا ہے تو یہ انکار خرید لے گا کیونکہ اس کے مشترک کے اعتبار سے یہ چیز بند ہے. تو خلاصہ اس مسئلے کا یہ کہ اگر ایک آدمی کسی گناہ کے کام کی وصیت کرے جو اس کے تکلیف کے اعتبار سے گناہ, لیکن جس کے نام وصیت کر کے جا رہا ہے اس کے مستحق کی وصیت کے نام حرام نہیں ہے, تو وہ وصیت پر عمل کروا لے گا. اور اگر مرنے والے نے ایک حلال کام کی وصیت کی مگر جس کے نام وصیت کی ہے اس کے نزدیک کے کام حرام ہے اس کے مستحق کی وجہ سے, تو یہ وصیت غلط ہو جائے گی, اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. تو وصیت کے سلسلے میں ایک بات اور, یہ ضروری نہیں ہے کہ وصیت اسی آدمی کے بارے میں کی جائے کہ اس وقت آنکھوں کے سامنے موجود ہے, بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وصیت ایک ایسے بچے کے بارے میں کی جائے کہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے پیدا نہیں ہوا, یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ مطلب میرے بھائی کے یہاں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس کو میرے ماننے سے یہ دیکھ لیا جائے. اب اس کے بعد کرنے والا مان جائے, اب اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو گیا جس کا وصیت پر عمل کیا جائے گا, اب اگر اس کے سامنے وہ مردہ پیدا ہوا پیدا ہی مردہ ہوا تو اس صورت میں یہ وصیت باطل ہو جائے گی. ایسا ہوگا کہ جیسے مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہے اور اس کا یہ مال اس کے دوسرے والدوں میں تقسیم کر دیا جائے. وصیت کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی زیادہ کبھی مرنے والے نے وصیت, لیکن اب شک ہونے لگا کہ اس نے یہ کتنے کی وصیت کی, مطلب اس نے وصیت کی کہ میرے بعد میری بیوا بہن کو 5,000 روپے دیے جائے, لیکن اب یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ 5,000 لکھے ہیں یا اس نے 500 لکھے ہیں, نقطے کا ایک زیرو کا شک ہونے لگا کہ یہ لکھتا ہے نہیں لکھتا ہے, اکثر ہو جاتا ہے تحریروں میں یا کسی چیز. تو اب اگر مرنے والا کوئی وصیت کر کے جائے کسی کے نام کی اس کو دے دیا جائے, لیکن مقدار میں شک ہو جائے کہ یہ کون سی مقدار لکھتی ہے, یہ 5,000 روپئے لکھے ہیں یا 500 روپئے لکھے ہیں, یہاں پہ یہ زیرو ہے یا نہیں, یعنی کہ 5,000 جو اس نے لکھے ہیں یہ 5,000 روپئے ہیں جہاں پہ اس کی بہن رہتی ہے پاکستان میں, یا 5,000 ڈالر ہیں کہ وہ رہتا ہے امریکہ کے اندر جہاں پہ ڈالر چلتا ہے, اس نے تو لکھا 5,000 دے دیے جائیں. اب پتا نہیں چل رہا کہ یہ کون سی مقدار اس کے رکھتی ہے. تو اس صورت میں ہمیشہ جو کم والی مقدار ہے وہ دی جائے, جب ہو گیا کہ یہ 5,000 ہے یا 500 تو 500 روپے دیے جائیں گے, بہن کو 5,000 نہیں دیے جائیں گے. تو جب کبھی وصیت کے اندر شک ہو جائے مقدار کا تو ہمیشہ کم والی مقدار دی جاتی ہے. ایک اور وصیت, ایک اور وصیت کے سلسلے کا مسئلہ, وصیت کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایک دفعہ وصیت کر لے تو اب یہ وصیت لازم نہیں, تم نے کر لی وصیت بتا دیا سامنے والے کو, اب تم اس کے اوپر مرتے دم تک فائن لو, نہیں ہو سکتا حالات بدلے ذہن بدلے ہمارا خیال بدل جائے ہم اپنی وصیت کو باطل کر دیں. وصیت کرنے کے بعد اسے بدلنے کا حق ہر مرنے ہر شخص کو اپنی زندگی میں حاصل ہے کہ وصیت کرنے کے بعد بدل سکتا. اب ایک آدمی نے وصیت کی کہ میں وصیت کرتا ہوں میرے بعد ذہن کو 5,000 روپئے دیے جائیں, پھر اس کا ذہن بدل دیا دوسری وصیت کی کہ میں وصیت کرتا ہوں میں اپنی پرانی وصیت کو ختم کرتا ہوں, یہ بالکل جائز بالکل اسے حق. لیکن اس میں مسئلہ یہ کہ اگر وہ اپنی زبان سے نہ بھی کہیں, یعنی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں وصیت کو کینسل کرتا ہوں, لیکن کوئی ایسا کام کرے جس پر پتا چل جائے کہ اس نے وصیت کو ختم کیا ہے تب بھی اس کی وصیت کو ختم سمجھا جائے. مطلب وصیت کر گیا کہ یہ مکان کیا جائے اس پہ, پھر اگلی وصیت لکھی کہ یہ مکان کیا جائے نہ ہو, اب اس نے یہ نہیں لکھا کہ میں پہلی وصیت کو ختم کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو پہلی وصیت کے بارے میں, ہو سکتا ہے اس کے ذہن سے نکل گیا, لیکن اس صورت میں بھی اس کی دوسری وصیت کو مانا جائے گا. اور بعد میں یہ کہنا کہ یہ مکان امر کو دیا جائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی پہلی وصیت کو ختم کر دیا اور اس کا اختیار کرنے والے کو حاصل. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کبھی ایک وصیت کے بعد وہ دوسری وصیت کرے, دوسری وصیت پہلی وصیت کو پوری تو ختم نہیں کر رہی, اس کے ایک حصے کو ختم کر رہی ہے, تو اسی طرح سے عمل کیا جائے گا. بند ہے اس نے یہ احساس کیا میرے بینک میں 50,000 روپے پڑے یہ بینک کو دے دیے. اس کے بعد دوسری وصیت تھی کہ بینک میں جو 50,000 ہے اس میں 25,000 عمر کو دیے. اب اس کی دوسری وصیت پر عمل کر کے 25,000 تو عمر کو دیے جائیں گے, باقی جو بچے 50,000 میں سے وہ بینک کو دیے جائیں گے. دوسری وصیت نے پہلی وصیت کو مکمل ختم بھی نہیں کیا, مکمل اس کو باقی بھی نہیں رکھا. یہ مسائل کیونکہ کم پہ جاتے ہیں اس لیے میں سرسری گزر رہا ہوں. باقی اسی سلسلے کا ایک آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایک آدمی نے یہ وصیت, ایک وصیت تھی بعد میں اس کو کینسل کر کے دوسری وصیت, اور اب بعد میں یہ شک ہونے لگا کہ اس کی پہلی کون سی وصیت ہے دوسری کون سی وصیت, اس کے وصیت نامے کھولے گئے تو پتا چلا اس نے وصیت کی پہلے کہ یہ مکان زید کو دیا جائے, پھر وصیت کی کہ یہ مکان عمر کو دیا جائے. اب اگر ایک سے یا کسی طریقے سے پتا چل جائے کہ پہلی والی کون سی ہے دوسری والی کون سی ہے تو مانگا پتا, لیکن فرض کی جو کچھ پتا نہیں چل رہا دونوں تحریروں کی لکھی بھی موجود ہے, یہ تو معلوم ہے کہ اس میں ایک پہلے لکھی تھی ایک بعد میں لکھی, لیکن اب پتا نہیں کہ پہلے اس نے زید کو مکان دیا پھر کینسل کر کے عمر کو دی, یا عمر والا پرچہ پہلے یہ سامنا پھر اس کو کینسل کر کے زید کو دیا. جس صورت میں لفا کہتی ہے قرآن ڈالا جائے, قرآن سازی کی جائے گی زید اور عمر کے نام پہ, جس کا نام نکل جائے جس کی اس کو لے لی جائے گی, دوسرے کی وصیت کو باطل اور غلط اور کینسل کر دیا جائے گی. اب یہاں پہ یہ مطلب بھی ختم ہو گیا کہ وصیت کرنے والے میں کیا شرائط تھی, جس کو وصی بنا کے جائے اس میں کیا شرائط, وصیت کرنے کے اندر کیا شرائط ہو, کس چیز کی وصیت کر سکتا ہے, کس طرح کر سکتا ہے. اب آخری مسئلہ کہ جب کوئی آدمی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت ہر وصیت کو ماننا ضروری ہے یا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے. تو مالی معاملات کے علاوہ جتنی وصیتیں ہیں, مالی معاملات کو چھوڑو پیسے کے معاملات کو چھوڑو, جتنی وصیت کرے مرنے والا اس کی ہر وصیت کو ماننا ہے سوائے حرام وصیت. ہاں مالی معاملات میں جو وصیت ایک آدمی کرتا ہے یہ فلاں کو دے دو وہ فلاں کو دے دو, یہ مستحب بھی ہے کہ آدمی اپنے مالی معاملات میں جو اس کے وارث ہیں جن کو تو ملنا ہی ملنا, ان کے علاوہ اپنے دوسرے رشتے داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر جائے وصیت کے ذریعے. لیکن اس کا احساس بلیسا ہے اس پر اس وقت گفتگو ہوگی جو ہمارا آج کا آخری مسئلہ ہے کہ ایک مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی مالی جو وصیت ہے ان پر کس طرح سے عمل ہوگا. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیداد اور اپنے پورے پیسے کا مالک اور اسے حق اور اختیار کہ اپنی زندگی میں اپنی جو چیز جس کو چاہے دے جائے, نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی اسے منع کرنے والا ہے. ہاں اگر اتنی کثرت سے دے کہ وہ حضور خرچی میں آ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ زندگی میں ہر آدمی کو اختیار ہے کہ اپنی پوری کی پوری جائیداد جس کو چاہے دیتے جاؤ. یہاں جائیداد سے مراد ہے ہر وہ چیز جو ایک آدمی کی ملکیت میں ہوتی ہے, چاہے مکان ہو چاہے کپڑے ہوں چاہے فرنیچر ہو چاہے برتن ہو چاہے پیسہ ہو چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں, جتنی بھی ایک آدمی کی ملکیت میں چیزیں ہیں وہ سب اس کا اساتذہ اس کا طلبہ اس کی میراث اس کی جائیداد کہلاتی ہے. زندگی میں تو ایک آدمی کو اختیار ہے جو جس کو چاہے دیتے جائے, لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنی چیزوں میں سے کسی کو دلواؤں تو شریعت ایک آدمی اس کے مرنے کے بعد فقط ایک پتہ تین یا ایک تہائی کے اندر حق دے دی کہ تم اپنے مرنے کے بعد جتنا چھوڑ کے جاؤ اس کا فقط ایک پتہ تین تم دوسروں کو دلوا سکتے ہو, ایک پتہ تین سے زیادہ ایک تہائی سے زیادہ تمہیں بھی حق نہیں ہے کہ تم اپنے پیسے میں سے کسی کو دلواؤ. ہاں زندگی میں جس کو جتنا دینا ہے دے کوئی تمہیں روکنے والا نہیں کوئی تمہیں نہیں پکڑ سکتا, لیکن اگر تم یہ چاہو کہ زندگی میں مرنے کے بعد تمہاری جائیداد میں سے کسی کو کچھ دیا جائے تو وہ ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک آدمی کے پاس کل تمام اساتذہ جائیداد سے ملا کے پاس دیجیے 3 لاکھ, اگر مرنے سے پہلے پہلے کہ سب اٹھا کے کسی کو دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اگر زندگی میں تو نہیں دے رہا, زندگی میں یہ لکھ کے جا رہا ہے یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ 3 لاکھ روپے میرے بیٹے نانا ہے سب کو نہیں مل جاتی, انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, میرے بھائی کو دے دو میری بہن کو دے دو, یہ مانا بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کی 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ کے بارے میں سمجھا کر دے کے جاؤ, اس میں کوئی نہیں بول سکتا, اس سے زیادہ کا تمہیں حق نہیں. ہاں البتہ اگر تمہارے وارث راضی ہو ایک لاکھ تم دے سکتے تھے، دو لاکھ کے لیے دے سکتے، یہ دو لاکھ حصہ آپ کا ہمارے وارثوں کا، وارث کیا مرنے والے کے بیٹے ماں باپ پہلے طبقے کے وارث یا دوسرے کے یا تیسرے کے طبقے آتے ہیں، یہ اگر راضی ہو جائیں ان کو بعد میں پتا چلا کہ ہمارے باپ کو ایک لاکھ کا اختیار تھا وہ تو دو لاکھ خرچ کر کے خرچ کرنے کی وصیت کر گیا، انہوں نے کہا کہ نہ خیر کوئی بات نہیں، ہمارا باپ کا اس کا پیسہ تھا ہم راضی ہیں، ہم کو نہ ملے یا اس کے بھائی سے اس کو مل جائے تو دوسری بات، بارش اگر راضی ہو جائے، اگر راضی کا مقصد یہ نہیں کہ خاموش رہے تو آپ کہیں راضی، بلکہ ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں بڑا بیٹا اس کو زیادہ نہیں ہوتی، بھائی باپ کا پیسہ ہے، باپ اگر ایک لاکھ کے بدلے دو لاکھ روپی کو دینا چاہ رہا ہے تو ہم کیوں بولے، بولتے رہتے ہیں دے دیتے ہیں، دوسرے بھائی خاموش رہے، اب پہلے بھائی نے خرچ کر دیا یہ غلط ہے، وہ زمین ہے اس سے واپس کرنا پڑے گا، بلکہ زبانی یا تحریری ہر ایک سے صاف صاف پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے باپ کو تین لاکھ میں سے ایک لاکھ کا اختیار ہے، وہ دو لاکھ کی وصیت کر گیا، جو زیادہ کی وصیت کر گیا تو اس پر راضی ہو یا راضی نہیں، اگر خاموش رہے دوسرے بیٹے تو خاموشی کبھی رضامندی نہیں سمجھی جاتی مالی معاملات، بلکہ ضروری ہے کہ زبانی کہیں ورنہ بات نہیں مانی جائے، البتہ ایک اثر ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں وارث راضی ہو گئے، مثلا باپ نے جب وصیت کی تھی اسے پتا تھا کہ مجھے ایک لاکھ کا حق، مگر وہ ڈیڑھ لاکھ دینا چاہتا تھا اپنی ایک بہن کو جو بیچاری بیوا تھی، اس نے اپنے والدوں کو بلایا کہ دیکھو میں پچاس ہزار روپے زیادہ دینا چاہتا ہوں، یا تم اس پر راضی ہو تمہیں اعتراض تو نہیں، والدوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہم راضی ہیں، یہ باپ نے ان سے پوچھ کر وصیت کر، اب مرنے کے بعد پھر یہ لوگ اپنی رضامندی سے واپس نہیں آ سکتے، اگر یہ کہیں کہ بھائی کیا کرتے ہیں خاموش رہے مربت تھی باپ کا خوف تھا باپ کا ڈر تھا وہ ہمیں بالکل محروم نہ کر دے گا، یہ ساری باتیں نہیں کریں گی جب تک کہ ثابت نہ کریں اپنی بات، تو خیر یہ مسئلہ زیادہ الجھانے سے فائدہ نہیں، اتنا کافی کہ ایک آدمی کو اپنے مرنے کے بعد ایک تہائی کا خرچ کرنے کا اختیار، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب کسی مرنے والے کا انتقال ہوتا تو اب اس کے مال میں نہ تو پہلا حق اس کے والدوں کا اور نہ پہلا حق اس کا اپنا، مرنے والے کا بھی حق نہیں، بلکہ پہلا حق اس کے مال میں اللہ کا، ویسے تو اللہ کا حق پورے ہی مال میں، مگر ظاہری اعتبار سے بھی جب کسی کا انتقال تو پہلا حق اس کے اندر اللہ کا، یعنی اتنے واجبات اتنے مالی واجبات زندگی میں ادا نہیں، سب سے پہلے وہ اس کے مال پہ نکالے جائیں، جیسے ہی یہ مرا اب اس کے مال میں نہ اس کی بات چلے گی نہ اس کے بیٹوں کی، سب سے پہلے اللہ کا حکم چلے گا، اور اللہ کا حق کسی کے مال میں کیا کہ جتنے مالی واجبات کسی پر باقی ہیں، وہ تو بہت واجبات کسی پر باقی ہوتے ہیں، مالی واجبات جس کا تعلق پیسے سے، مثلا زکات کم حج، حج کو مالی واجب مانا گیا ہے اس میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، کم زکات حج جو قرضہ یہ لوگوں سے لے کے آیا ہے پر واپس نہیں کیا، یہ بھی مالی واجب ہے جو ادا کرنا ہے، جو نقصان اس نے لوگوں کو پہنچایا ہے ساری زندگی میں، اس میں دیات آ جاتے ہیں، دیا دیت جو کچھ اس نے کسی کو مارا پیتا کو نکالا ہٹی موڑی جو کچھ دے دیا اس کے پیسے شریعت میں مخصوص رکھے وہ سب اس کے مال میں سے نکالے جائیں، بیوی کا مہر جو اس نے ادا بھی نہیں کیا بیوی نے اب تک معاف بھی نہیں کیا وہ سارا کا سارا اس کے مال سے نکالا جائے، وہ لوگ کہ جن کا نسخہ اس پر واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا وہ بھی اس کے مال سے نکالا جائے، اور یہ کہ جتنا مالی نقصان اس نے زندگی لوگوں کو پہنچایا ہے وہ سب اس کے مال سے نکالا جائے گا، یہ حرام کمائی کی اس نے مطلب سود پر پیسہ لگا ہے، اب جتنا سود اس نے لوگوں سے لیا ہے وہ سب اس کے مال میں سے واپس نکال کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا، بس یہ کہ جتنے مالی واجبات، ہاں مالی واجبات میں ایک ایسا واجب ہے جس پر متحدین میں اختلاف، کچھ اس کو مالی واجب مانتے ہیں اور کچھ اس کو مالی واجب نہیں مانتے ہیں، اور وہ ہے مختلف کفارہ، روزہ نہیں رکھنا اس کا کفارہ دینا، یا اگلے رمضان کے روزے کے پتہ نہیں کہ اس کا کفارہ دینا، یا یہ کہ قسم توڑی اس کا کفارہ دینا ہے جب غریبوں کو کھانا کھلاؤ، محنت نظر کر کے توڑی اس کا کفارہ دینا، آقا خمینی کے نزدیک کفارے کا پیسہ بھی مالی واجبات میں شامل ہے، کوئی صاحب کے نزدیک کفارے کا پیسہ مالی واجبات میں شامل ہے، تو خیر اگر مالی واجبات میں شامل ہے تو اس کے مال میں سے نکالا جائے گا، مالی واجبات میں شامل نہیں تو اس کے مال میں سے نہیں نکالا جائے گا، اس کی تفصیل ابھی آپ کو لیں گے، ہو سکتا ہے دو چار منٹ آج ہماری تفریح زیادہ ہو جائے ہم مسائل کی، لیکن اس کو آج مجھے مکمل کر دینا ہے ہر صورت، بس دو مسئلے رہ گئے آخر کے دو مسئلے پوری گفتگو ختم ہو رہی ہے، تو اب یہ مسئلہ آپ نے سنا کہ سب سے پہلے تین لاکھ کی جائیداد تھی، چھ لاکھ کا قرضہ چلا ہوا تھا، یعنی قوم کو زکات ہو، حج ہو، فطرا ہو، دیات ہو، رد بازار ہو، قرضہ، یہ سب نہیں ملا کے بعد لگا ہے، پتا چلا تین لاکھ کی جائیداد ہے، چار لاکھ ادا کرنا، تو اب تو کچھ نہیں بچے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا، پھر تو کسی کے لیے کوئی مقامی نہیں ہے، وسیع کا رہے گا فرق سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مالی واجبات ادا کرنے کے بعد کچھ بچ رہا، تین لاکھ کی جائیداد تھی، ڈھائی لاکھ کے اس پر واجبات ملے، مالی واجبات پچاس ہزار بچے، اب یہ پچاس ہزار جو کریں، اس کے بعد دوسرا حق ہوگا اس کا اپنا، یعنی ایک تہائی کی وصیت مانی جائے گی، تو سب سے پہلے بھاری والی بات نکال دیں، پھر جو بچے گا اس کے ایک تہائی کی وصیت کریں، پچاس ہزار بچے، پچاس ہزار کا ایک تہائی کریں، سولہ ہزار سے کچھ زیادہ بنے گا، اس میں اس کی وصیت مانی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گا وہ اس کے وارثوں کا ہے، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، تو یہ ترتیب سنگت میں رکھی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے پہلے اس کے مالی واجبات ادا، اس کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرو، یعنی مالی واجبات ہونے کے بعد جو بچہ اس کا ایک تہائی نکالو جو اس نے وصیت کی، اور اس کے بعد جو بچہ وہ اس کے بارے میں بدل، اور اگر کوئی مرنے والا ایسا ہے جس نے اپنے پیسے کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی تو مسئلہ آسان، اللہ کا حق نکال دو، پھر جو بچے وہ اس کے بارے میں بدل، یہ مسئلہ تو ہو گیا۔ اب آتا ہے آخری مسئلہ، یہ آخری مسئلہ کافی تیزی کا مسئلہ ہے، پورا مسئلہ جس کو میں بہت سمجھاؤں گا، تو آپ میں سے جو نئے لوگ ہیں وہ سنا جائیں گے، تو میں صرف جتنی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں جو مسائل سننے والے سمجھیں گے، تو باقاعدگی سے سمجھیں گے۔ اب یہ ہے، یہ تو ایک تفصیل آپ نے لکھی، پہلے ماری بات کی بات، جو وسیعت، اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں جو آپ کا وہ سمجھا، اب بس آخر کے دو مسائل، ایک ہی مسئلے کے دو بہت، اب اگر کوئی مرنے والا کبھی مرا بغیر وسیعت کے، تو تفصیلی سے ساری بات ماری بات کی بات نکال دو، اور اس کے والدوں کو باقی کرتے ہیں، یا اگر کوئی مرنے والا مرا اس نے وصیت، بعض اوقات جب ایک مرنے والا مرتا ہے تو وہ اپنے مالی واجبات کی وصیت بھی کر کے جاتا ہے، ان لوگوں کو بڑا خوف خدا ہوتا ہے، وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا سنگ کو زکات کے اوپر دو، ان چیزوں کی وصیت کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی کرتے وصیت چیزیں تو ان کے مالی سے نکالی جاتی ہے۔ اب اگر ایسا ہے کہ ایک آدمی اس طرح مرا کہ یا تو اس نے کوئی وصیت نہیں کی، یا وصیت تو کی مالی واجبات کی وصیت نہیں، مسئلہ آسان ہے کہ پھر اس کی وصیت کو کونے میں رکھ دو، پہلے اس سے مالی واجبات نکال دو، پھر وصیت پر عمل کرو، پھر والدوں کو دو۔ اب آخری مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ابھی میں نے بیان کیا، یہ اکثر دیکھ جاتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے یا تو بغیر وصیت کے مرتا ہے، یا وصیت کرتا ہے دنیا بھر کی مگر اپنے واجبات کی وصیت نہیں کرتا، تو اس صورت میں، اس دونوں صورتوں میں ایک ہی حل ہے کہ اگر اس نے واجبات کی وصیت نہیں کی تو نہ کرے، اس میں شریعت پر تو عمل ہوگا، تو پہلے اس کے واجبات نکالو، پھر اس کی وصیت، اور اس کے بعد اس کی بچی ہوئی جائیداد اس کے بعد ہوگا۔ لیکن اگر ایسا مرنے والا مرا ہے جس نے اپنے واجبات کی وصیت کی تھی، تو اب وصیت کرنے کے دو طریقے ہیں، اگر وہ یہ وصیت کر کے گیا کہ میرے مالی واجبات کو میرے ایک تہائی میں سے نکالا جائے، میرے مالی واجبات کو میرے ایک تہائی میں سے نکالا جائے، تو اب جو ایک تہائی کا اس کا حق تھا وہ اس نے سمجھے گرامین کھول، کیونکہ اگر وہ ایک تہائی کی وصیت نہ کرتا بلکہ اتنی وصیت کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مالی واجبات کو نکالو، اور پھر جو ایک تہائی کا مجھے اس میں سے یہ کام کرو، جس کو دن کی وصیت کر کے جاتا تو وہی پرانے مسئلے پر عمل ہوتا کہ مالی واجبات میرے مال میں سے نکالے جاتے، پھر جو بچتا اس کے ایک تہائی میں سے اس کی وصیت ہوتی، اور اس کے بعد اس کے والدوں کو اپنے کام۔ لیکن اگر مرنے والا اس طرح سے وصیت کرے کہ اپنے مالی واجبات کو اپنے ایک تہائی میں داخل کرے، کہ مجھے جو ایک تہائی کا حق میں وصیت کرتا ہوں کہ اس میں سے میرے مالی واجبات ادا کروں، پھر میری نماز روزہ کرا دو، پھر میرے پھر پناہ پناہ آدمیوں کو پیسہ تقسیم کر دو، اس صورت میں کوئی صاحب کہتے ہیں کہ اسی ترتیب پر عمل ہوگا، اس کے مالی واجبات ادا کیے جائیں گے اس کے ایک تہائی میں، پھر اگر کچھ بچا ایک تہائی میں سے تو اس کی دوسری وصیت پر عمل ہوگا، ورنہ دوسری وصیت اس کی ختم ہوگی، تین لاکھ تھوڑا ہے اس میں ایک لاکھ کا حق، اور اس کے مالی واجبات بنتے ہیں بس یہ 70,000، تو ایک لاکھ کے حق میں سے 70,000 تو اس کی مالی واجبات کی جائے گا، 30,000 اس کی وصیت کو مانا جائے گا۔ عمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت میں مالی واجبات پہلے نہیں نکالے گا، وہ جو ترتیب اس نے اپنی وصیت میں رکھی ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، کون سا آدمی جس نے ایک تہائی کی اپنے حق میں اپنے مالی واجبات کو داخل کر دیا، اس نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ایک تہائی میں سے میری نماز روزہ کروائی جائے، بولا مسجد کو پیسے دیے جائیں، اور میرا خون کو زکات ادا کیا جائے۔ عمانی صاحب کہتے ہیں کسی ترتیب پر چلے، وہی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ترتیب نہیں ہوگی، ترتیب ہوگی خدا کے قانون پر، کہ پہلے مالی واجبات نکالو، پھر دوسرے واجبات نکالو، پھر سنتی کاموں میں اس کی وصیت پر عمل کرو۔ میں نے صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ خود ایک ترتیب رکھ کے جا رہا اس کی خواہش کی عمل کرو. اس نے کہا پہلے کہا مسجد کو، پھر کہا میری نماز پڑھوا، پھر کہا میرا کم کی بات. وہ کم سب سے آگے بھی نکلے گا، پہلے اس کے مستحب کام ہو جائیں گے، پھر اگر ایک تہائی میں سے کچھ بچ رہا ہے تو اس کے نماز روزہ ہو جائے گا، پھر کچھ بچ رہا ہے تو ہماری واجبات ہو جائے گا. اور اگر اس کے مستحب کام بھی سارا پیسہ ختم ہو گیا، ہماری واجبات کا نہیں بچا تو پرانی بات کہتے ہیں کہ اس کی ایک تہائی کی بات کو مان کر ہماری واجبات معافی مانگنے سے نکال دیا. مطلب بہت دیر کا ہو گیا، ایک نیا آدمی تو بالکل نہیں سمجھ پایا ہوگا، لیکن جو مسائل کی گہرائی ہو سکتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اس وقت میں اتنی ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اتنی باریکی سے وصیت کرنے والے بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم، تو اس کو زیادہ سمجھانا آپ کو جنمت میں ڈالنے سے مترادف ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ اگر ہماری واجبات کو ہمیشہ اصل مان کر نکلتی ہے، اگر کوئی اس کو اپنے ایک تہائی میں ڈال دے تو کوئی بات کے نزدیک اس نے اپنے ایک تہائی کے حق کو ختم کر دی. اب اس کے مالی واجبات اس کے ایک تہائی ہی میں سے نکالے جائیں گے، باقی چیزوں کی وصیت کا اس کا موقع نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ وصیت نہیں، ایسے آپ کی کبھی ایک تہائی کا حق باقی رہا، پہلے اس کی دوسری وصیتیں پوری کی جائیں گی. مالی واجبات کی کیونکہ اس نے آخر میں وصیت کی ہے، اس کو آخر میں پورا کریں گے. ہاں اگر ایک تہائی پورا ہو جائے اس کا تو اس کے اصل مالی سے نکالیں گے. لیکن ہمارے یہاں اصل طریقہ یہ نہیں، بلکہ ہمارے یہاں اصل طریقہ یہ کہ مرنے والا یا تو اپنے مالی واجبات کے بارے میں کوئی وصیت یہ بنائے مرتا، تو یہ ہے کہ پھر اس کے جتنے مالی واجبات ہیں اس کے اصل مانے کو نکالیں گے، پھر اس کے وصیت پر عمل کریں گے، پھر اس کے وارثوں کا حق لیں گے. یا اگر مالی واجبات کے بارے میں کوئی وصیت کر کے مرنا بھی تو اس میں ایک تہائی کی شخصی علاقہ کے میرے ایک تہائی سے نکالا جائے، بس میں وصیت کرتا ہوں میری میرے حج زکاۃ خون وغیرہ کو ادا کر دیا جائے. اس صورت میں بھی کیونکہ اس نے ایک تہائی کا حق استعمال نہیں کیا، اس کے مالی واجبات اس کے اصل مانے سے نکلیں گے، پھر ایک تہائی میں سے اس کی دوسری وصیت اور پھر اس کے بعد باہر. تو بلادہ یہ کہ اگر مرنے والا اپنے مالی واجبات کے بارے میں وصیت نہ کرے تب بھی، اور وصیت تو کرے مگر یہ نہ کہے کہ میرے ایک تہائی میں سے نکلے گا، ان دونوں صورتوں پہلے نمبر پر مالی واجبات نکال دیں، پھر اس کی دوسری وصیت ہے اور پھر اس کے رات والے کو کہا. یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی مرنے والا کہہ جائے کہ میری نماز ہوگا مروا دوں، مجھے مالی واجبات سے نہیں، اگر وہ کہہ کے جاتا ہے تو اس کے ایک تہائی میں سے ہم اس کو مروا دوں، کہہ تو نہیں جاتا ہے وصیت نہیں کرتا مرنے وقت نماز روزے کی، تو اس کی نماز روزہ اس کے پیسے میں سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس کے بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے، بڑا بیٹا نہیں ہے تو پھر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ آخری مسئلہ صرف آخری صرف کو اگر آپ نے سنا ہو تو بھی مسئلہ آسان ہو عام کہیں میں کہ اس میں اہم چیز پر نماز روزے کی آتی ہے، نماز روزہ کبھی بھی اصل مال سے نہیں ہوتا مرنے والے، وصیت کر کے میرا ہے تو ایک تہائی سے ہوگا، بغیر وصیت کے مر گیا تو اس کی نماز روزہ اس کے مال سے نہیں ہو سکتا، اس کے مال سے فقط اس کے مالی واجبات کو ادا کیا جاتا ہے، جس میں مہر بھی شامل ہے، پرانے نقصے بھی شامل ہیں اور جتنے بھی واجبات دوسرے ہیں. نان و نقفہ میں یہ ذہن میں رہے کہ ان کا نان و نقفہ واجب ہے کہ اس کا مرضا اس کی غلط بتا، کیونکہ خود نان و نقفے ایسے ہیں کہ اگر آپ بھی نہ دے سکے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ نہ دے سکے تو اس کی غلط سے باقی رہتے ہیں. 40 منٹ کی 10 منٹ میں زیادہ لیے، اس کے ساتھ یہ گفتگو ختم ہو گئی. اب جو ہمارا دوسرا موضوع وہ بھی تقریباً قریب اختتام ہے، غالب کی مدد والا، اور اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اس مسئلے کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے. بہرحال سورہ ہود کی آیت کی روشنی میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ولا ترتنوا الى الذين ظلموا، خبردار ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جن لوگوں نے ظلم کیا، اور ظلم کی پرانی تاریخ میں نے بتائی تھی کہ من يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، جو بھی اللہ کے کسی قانون کو توڑتا وہ ظالموں میں شامل ہے، اولئک هم الظالمون وہ ظلم کرنے والوں میں شامل. تو ولا ترتنوا الى الذين ظلموا، خبردار ان کی طرف مائل نہ ہو جن لوگوں نے ظلم کیا، اور اگر تم مائل ہو گئے تو سمجھ سکو نار، تو آتش جہنم تمہیں اپنی گرفت میں لے لے. وما لکم من دون اللہ اولیاء، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں. ولا تنصرون، اور خدا کی مدد کو تم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے ٹکرا دی، ظالم کی مدد کر کے، تب اب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ قرآن حکیم کا وہ حکم جو اسلامی معاشرے میں کم سے کم ظہور امام تک ہر دور میں انتہائی اہم رہے گا، اس اعتبار سے کہ ظالم ہر دور میں پائے جائیں گے اور بغور امام معصوم کہ کسی ظالم میں اتنی ہمت و قوت و طاقت نہیں کہ وہ تنہا کسی پہ ظلم کر سکے. یہ تو اس کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تو اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، جو سبب بنتے ہیں کہ ایک ظالم طاقتور ہو اور اس کے بعد وہ ظالم ظلم کر سکے. برابر سے شریک ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو اس ظالم کے مددگار بن رہے ہیں. البتہ اپنی سرکار کا ذکر یہ کر دیجیے بنتی ہے، شاید آج ہی کے اختتام سے یا آئندہ ہم کو بھی دس میں اسی بات کے سامنے آ جائے. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ چیز تو واضح ہو جائے کہ شریعت کی نگاہ میں کس حد تک مدد کو ظالم کی مدد کہا جاتا. ایک تو ظالم کی مدد کو ہے جو ہر ایک ویاپن کے اندر آ جاتی. ایک ظالم بند کر رہا, ہم چاہتے ہیں اس کا ساتھ دے کے, ہم چاہتے ہیں اپنی گوبر پڑھاتے ہیں, اس نے فوج بھیجی کہ جاؤ پناہ علاقوں میں ظلم کر, ہم خود اس کے اندر شامل ہو گئے. اس نے کہا جاؤ پناہ آدمی کو کوڑے مارو, ہم نے اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے. یہ تو بالکل واضح طور پر ظالم کی مدد, جو بالکل حرام ہے اپنا نسلن چھوڑ. لیکن یہ بھی مجھے واضح کرنا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری نگاہ میں ظالم کی مدد نہیں کہلاتی, لیکن دماغ میں یا شریعت میں ہوگی ظالم کی مدد کے قریب قریب. تو پہلے وہ چیز واضح ہوگا کہ حرام و حلال کا مسئلہ واضح ہوگا. مثلا میں نے اس سے قبل آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ ظالم کے حق میں دعا کرنا بلکہ تمنا کرنا بھی کہ وہ زندہ رہے, یہ بھی ظالم کی مدد. تو مغول امام معصوم کہ تم ظالم کے پاس اپنا حق لیں گے اور اس نے پہلی پھوڑ کر اس میں بھی کچھ دینار نکالا, تمہاری اتنی سی دعا یہ کاش تمہیں تمہارا حق دینے تک یہ زندہ رہے, اتنی سے تمہاری تمنا بھی ظالم کی مدد سے لائی اور یہ بھی حرام ہو سکتی. حرام ہوگی یا نہیں اس کی تفصیل بات میں آئی. اور ان کو مثلا کہ بعض اوقات تو ظالم کے پاس اس نیت کے ساتھ جانا کہ ہمیں جا کر اسے نصیحت کرنا, اسے سمجھانا, بعض حالتوں میں یہ بھی غلط ہو جاتا, بعض حالتوں میں یہ بھی حرام ہو جاتا. جیسا کہ میں نے اس سے قبل بیان کیا جناب موسیٰ کے اس ساتھی کا واقعہ, جو اپنے باپ کو نصیحت کرنے کے لیے پلٹ کے جا رہا لیکن اس کا اپنے باپ کو نصیحت کرنا ظاہری اعتبار سے اس کو اسی عذاب میں مبتلا کر گیا جو ظالموں کا عذاب تھا, اگر کہ وہ خدا کے غضب سے تو میں ڈوب رہا, مگر ظالموں کے ساتھی بن کر ظالموں کا عذاب اس کے اوپر بھی آ گیا. ظالم کی مدد بعض روایات میں اس کو بھی قرار دیا گیا کہ کسی ظالم کی تعریف کرنا, کسی ظالم کی اچھائی کرنا. بلکہ یہاں اس موقع پر تو روایت میں لفظ ظالم بھی نہیں, روایت بھی یہی ہے کہ من مدح فاجرا, جس نے کسی فاجر کو فاجر آدمی کی مدح تعریف دل عرض بحض رب, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عرض خدا کانپنے لگتا اور غضب رب اور خدا خطرناک ہو جاتا. من مدح فاجرا فاجر, ایک گناہ گار, ایک کھلا کھلا گناہ کرنے والے کی تعریف کرنا, اور یقیناً ظالم سے بڑا فاجر کو فاجر کون ہوگا, اس کی تعریف کرنا, اس کی اچھائی بیان کرنا, اس کی خوبیاں بیان کرنا, یہ بھی عرض اراضی کو اس کی وجہ سے کم کبھی تعریف ہو جاتی اور خدا کا غضب جو ہے وہ اس تعریف کرنے والے کے شامل حال ہو جاتا. معلوم ہے کہ فلاں ظالم, مگر پھر بھی اس کی ضیافت کی, اس کی جانب مندی کی, اس کی ہوش مندی کی تعریف کرنا, اس انداز سے کہ مسلسل تعریف کیے جائیں. ہاں اگر مذمت چیز میں آ جائے تو اس کا مسئلہ بعد میں ہے کہ جو بیان کیا جائے گا. تو اب تعریف کرنا کسی فاضل کو فاضل اور ظالم, بعض اوقات یہ بھی انسان کو اس کے ساتھیوں میں شامل کر کے گناہ گار کر دے گا. بلکہ بعض روایات میں دیکھیے کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ سامنے والا ظالم, اگر تمہیں پتا ہے کہ سامنے والا گناہ گار, تو اب اس کے پاس اپنی حاجت کو لے کے جانا, یہ بھی بعض اوقات انسان کو خدا کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے. گناہ کا حضر اس کے اوپر حاضر ہوتا, جیسا کہ ہمارے یہاں روایات میں ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ہی کے زمانے, حضرت موسیٰ کا زمانہ بڑا طویل زمانہ, فرعون تو صرف ابتدائی عہد نبوت میں تھا, اس کے بعد کئی ظالم حاکم آئے اور گئے. حضرت موسیٰ کے زمانے ایک مرتبہ انتہائی ظالم حاکم, انتہائی ظالم اور گناہ گار, اور عام طور پر اب سے شاید اتنا نہ ہو لیکن پرانے زمانے میں تصور یہ تھا لوگوں کے ذہن کہ ایک ظالم اتنا بھی ظلم کرے لیکن جب مرے گا تو موت کے وقت اس کے ظلم کا نتیجہ اس کے سامنے آتا, چہرہ مر ہو جاتا ہے, جس دن سیاہ پڑ جاتا ہے, اس کے جاننے کی توہین ہوتی ہے. یہ تصور کر دے دو, بلکہ بعض پرانے بزرگوں کے ذہن میں اب تک یہی تصور, اس لیے وقت مرنے والے کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنی جنت و جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ مرنے والا مرا اس کا چہرہ بڑا برا ہے, اس کا مقصد یہ تو بہت نیک بات ہے. نہ مرنے والا مرا یہ تو مرتے ہی اس کا چہرہ کیسے ختم ہو گیا, اس کا مقصد یہ بھی جان نہیں. جبکہ شرن اور عقلت یہ چیزیں کبھی بھی انسان کو نہیں بتا سکتی کسی مرنے والے کی حقیقت کے بارے میں. باہر سارے انتہائی غالب ظلم و ستم سے چوکی اور پھر اتحاد ظلم و ستم کیا کرتا, ایک حاکم ایک ظالم, اور اتفاق چند دنوں کے بعد اس ظالم بادشاہ کا انتقال ہو گیا. اور اسی دن جس دن اس ظالم بادشاہ کا انتقال ہوا, ایک انتہائی مقدس مستقل پرہیزگار مومن کا انتقال ہو گیا. دونوں کا انتقال ایک ہی ہے. اب روایات کیجیے کہ جب اس ظالم کا انتقال ہوا تو انتہائی شان و شوکت کے بعد اس کا جنازہ اٹھا, ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے, بہت کم جنازے اس کی شان و شوکت کے ساتھ اٹھائے گئے. اور ادھر اس مومن کی یہ کیفیت مقدس مستقل پہلکار مومن وہ مر گیا تو اس کے گھر میں کوئی ایک مرتبہ اس کی میت کو دیکھنے تک نہیں آیا. 3 دن اس کی میت کو گزر گئی حالت گھر کے اندر موجود چوہوں نے اس کے سارے کوشچنوں کو دکھایا اور فقط اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ آخر میں بچا. ادھر قلعہ بھی اس کے بعد اسے دفن کیا گیا. مگر یہ گوسا کے ماننے والوں کے ذہن میں ایک مرتبہ انتشار پیدا ہوا. بے چین ہوئے اور گھبرا نانا بھی اللہ یہ کیا ماجرا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ اتنا ظالم دشمن خدا ساری زندگی جس نے خدا کی مخالفت سے گزاری اس کے مرنے کے بعد پر انسان و شوکت کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھا اور ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی خدا کی اطاعت کرنے میں گزاری اس کے جنازے کی یہ کیفیت و حالت. حضرت موسیٰ نے یہ سوال بارگاہ کھلاڑی میں پیش کیا تو جواب آیا کہ اے موسیٰ فقط اس ظالم کا ایک عمل تھا جس کی بنیاد پر اسے یہ اجر ملا اور اس مومن کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی. اور سمجھیے کہ ایک مرتبہ یہ مومن ذرا مصیبت و پریشانی میں پھر گیا تو یہ سیدھا براہ راست اس ظالم کے پاس گیا تھا مدد طلب کرنے کے لیے. بغیر کسی اور کے پاس گئے بغیر کسی اور مومن سے پوچھے ہوئے سیدھا اس ظالم کے پاس چلا گیا تھا. اور یہ دیکھ کر پورا طریقہ کہ بدتر سے بدتر ظالم بھی جس مذہب کمانے والا اس کے جو مشہور مقدس اور مستقبل لوگ ہوتے ہیں ان کا ظاہری احترام کیا جاتا. سنا کہ جب اس حاکم کے پاس اتنا مقدس و مستقبل آدمی آیا کہ پورا شہر جس کے کپڑے کی گواہی دیتا ہے اور اس کی عزت کرتا تو حاکم نے بڑے احترام کے ساتھ دکھایا سیدھا کہ آپ نے کوئی زحمت دی کہا کہ یہ پریشانی اور مصیبت مجھ میں نازل ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ تو میری مدد کر. حاکم نے اسی وقت اس کی مدد کر دی. تو اب فقط اس نیکی کی وجہ سے کہ دیکھ کے نیک بندہ اس کے پاس آیا اور حاکم نے اس کی مدد کی میں نے اس کے مرنے کے بعد اسے اتنی عزت و تقدیم عطا کی دنیا. اور اس مومن کے اوپر کہ یہ ظالم کے پاس گیا کیوں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. وہ مقام تو نہیں آیا تھا کہ جب جانا واجب ہو جاتا. ایک ایسا مقام ہے کہ جب ظالم کے پاس جانا واجب ہو جاتا جو آیت اللہ خمینی کی توہین میں فتوا دے گئے. ایک وقت ہو جاتا ہے کہ جب علماء کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ظالموں کے دربار میں حاضری. مگر اس مومن کے لیے تو وہ وقت کبھی نہیں آیا. پھر یہ براہ راست ظالم کے پاس کیوں گیا؟ ظالم کے مددگاروں میں شامل ہو گیا. اس کی سزا اس کو دنیا کے اندر یہ ملی تو نگاہ قدرت اتنا سا عمل بعض اوقات خدا کو خطرناک کر دیتا کہ میرا ایک بندہ میرا ماننے والا میرا ولی میرا دوست جس کے بعد اس نے کسی ظالم کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا تھا؟ کیا میرے دوسرے بندے نہیں یا دوسرے میرے جانے والے نہیں تھے کہ اس کی عادت پورے کرتے؟ ان کو چھوڑ کر اس ظالم کے پاس گیا اور خدا کو خطرناک کر گیا. تو خدا کی نگاہ میں بعض اوقات اتنا بھی کہ کسی ظالم کی تعریف کر دینا خدا کو خطرناک کر دیتا. اتنا بھی کہ کسی ظالم کے پاس جا کے اپنی حاجت کو طلب کرنا یہ بھی خدا کو خطرناک کر دے گا. بلکہ جو احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی ساتھ کسی ایسے شخص کے ساتھ جس قدم چلنے کو تیار نہیں ہوتے لیکن ان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ظالم نہیں لیکن ظالموں جیسا عمل اس سے سردر ہو جاتا. اتنا ظالم سے بچتے اتنا ظالم سے گھبراتے ہیں طالبان ایمان ان کے پاس دین کا صحیح ظہور ہوتا کہ ظالم تو ظالم اگر کوئی ایسا نظر آ جائے کہ جس کے انداز سے بھی ظاہر ہو رہا ہو کہ شاید اس میں بھی ظلم کی کچھ بوبو آ گئی اس کے قریب جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. بس بطور اشارہ کے واقعہ سنا ہوا مقدس یا میری اور شیخ بھائی کا واقعہ کہ جس وقت ایران میں حکومت اسلامی قائم ہوئی شاہ عباس کے زمانے اور شاہ عباس کی خواہش ہوئی کہ مشتہر عالم اس حکومت کی بال دوڑ کو سنبھالے باوجود ہزارہ پیغام بھیجنے مقدس سے اسکیلی نے آنے سے انکار کر دیا کہ اس زمانے کے مرضے کے فقیر تھے مشتحد عالم. تو آخر شیخ بھائی کو بھیجا گیا مقدس سے اسکیلی کے بعد دوسرے نمبر کے مشتحد اس زمانے اور ان کی سپورٹ تھی جن کی تعریف تھی حکومت اسلامی کو بھی شاہ عباس کے زمانے میں قائم. لیکن یہ واضح ہے کہ یہ مکمل اسلامی حکومت نہیں بہرحال انداز تھا اسلامی حکومت اور مقدس سے ازمیری مجبور ہو گئے. اتنا بڑا عالم آ گیا اتنا بڑا فقیر آ گیا مجبور تو ہو گئے چلنے پر. لیکن وہ اگر آپ کو یاد ہوا گیا جن قدم چل کے واپس آ گئے تو جب دونوں چل رہے تھے مقدس ازمیری کا سواری کا جانور جو خچر تھا بہت آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور اپنی عادت کے موافق کیونکہ مقدس کبھی اپنی کسی جانور کو سزا تک نہیں دیں گے. چلتے چلتے راستے کے جو دونوں جانے جہاں کہیں سب کا نظر آ گیا آپ نظر آ گئے ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا ایسا جا رہا ہے رکتا جا رہا اور اتنا لمبا سفر طے کرنا اس بچے کے اوپر کربلا سے امتحان کرتا کہ اپنے بھائی کی طبیعت گھبرانے لگی کہ اپنے بھائی کو پسند نہیں آیا. ایک مرتبہ کوڑا اٹھا کر مقدس سے ارجمیری کے جانور کے اوپر مارا مقدس سے ارجمیری کے مندر دیکھتے فوراً اپنے گھوڑے کو پھیرا اور واپس کربلا کی جانب آنے لگے. کہ اپنے بھائی گھبرا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں چلے؟ کہا کہ میں ایسی مملکت میں جا کے کیا کروں گا جہاں کے علماء کی یہ کیفیت ہے تو وہاں کے حاکموں کی وہاں کے وزیروں کی اور وہاں کے عام آدمیوں کی کیا کیفیت ہوگی. میری سواری کا جانور میں اس کا مالک ہوں کسی اور کو اختیار نہیں کہ اسے ہاتھ لگائے. تم نے بغیر میری اجازت کے میری سواری کے جانور پر کوڑا بھی مارا میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں. ایسا نہیں کہ مقدس اور میری جیسے بھائی کو ظاہر سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ, لیکن کہنا یہ تھا کہ جب علماء ان کی نگاہ علماء اس میں لاپرواہ ہو گئے تو یقیناً وہاں کے لوگ تو بالکل ہی غالب ہوں گے. ایسے آدمی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں کہ جس کے اندر تھوڑی سی خوبو آ جائے, جس میں تھوڑا سا انداز آ جائے کسی تعلیم کا, بلکہ یہ جو روایات ہیں معصومین کی جن کو دیکھنے کے بعد تو ہمیں اپنے مقدس علماء کی ایک کیفیت نظر آتی. کہ ایک واقعہ تو میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا اور مجھے کو بھی عرض کیا کہ مسجد مقدس پہنچے اور دروازے سے آ گئے جو وہاں جائیں گے تو شاہ عباس کی زیارت ہوگی. تعلیم سے ملاقات کرنا بھی ناممکن ہے, حاجت پیش کرنا, دعا کرنا, تعریف کرنا, مدد کرنا تو بہت بڑی بات, تعلیم سے ملاقات کرنا بھی ناممکن. بلکہ ہمارے ایک عالم کا واقعہ ظاہر نہایت القصول تھا, جنہوں نے اصول فقہ میں بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے نہایت القصول. ان کا واقعہ کہ یہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم کہ حاکم بار بار ان کو بلاتا اور بار بار ان سے کبھی مشورہ لے رہا ہے, کبھی ان کی خدمت میں مسائل پیش کر رہا ہے, کبھی ان کو دربار میں بلا کے عزت احترام کے ساتھ دکھا رہا. لیکن جب ان کے سامنے معصومی کی وہ روایات آتی جس میں ظالم ان کے دربار اور ان کے سامنے حاضری سے روکا گیا تو گھبرا گھبرا جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے بچیں. سنا کہ ایک مرتبہ یہ بیمار پڑے اور بڑے شدید بیمار پڑے, بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. طبیبوں کو بلایا گیا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم, دنیا بھر کے طبیب اکٹھا ہو گئے اور ان کا علاج شروع کیا. علاج ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا, یہاں تک کہ وہ تکلیف تو ختم ہو گئی جو ان کو اذیت دے رہی, لیکن بیماری اب تک باقی. جب کتنی بیماری باقی بچی کہ اب اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بیمار بھی کہہ سکتے ہیں, بیمار بھی ہیں لیکن کتنی تکلیف باقی برداشت. تو جو طبیب ان کا علاج کر رہا اسے مرافت انعام دے کر سونا وغیرہ دے کر رخصت کیا, کہا کہ جاؤ اب مجھے علاج کی ضرورت نہیں. اسے تو رخصت کر دیا مگر اس کے گھر والوں نے, ان کے شاگردوں نے, ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے ماں پتی کہ تم بالکل بیماری ختم ہونے کے قریب تھوڑا سا اتنے دن علاج کیا, چھ مہینے آٹھ مہینے دس بارہ دن اور علاج کر رہے تھے تو یہ بیماری بالکل ختم ہو کے رہ جاتی. ایسے وقت میں تم نے اس طبیب کو کیوں رخصت کیا, ایسے وقت میں تم نے اسے کیوں اجازت دی واپس جانے. کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ صحت یاب ہو جاؤں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس بیماری ہے. آپ اتنی بیماری کو ناقابلے برداشت, اس کا برداشت کرنا شرم حرام, شرم اس میں علاج واجب تھا اس لیے اس کا علاج کرایا, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مکمل طور پہ اچھا ہو جاؤں. ساتھیوں نے گھبرا دے پوچھا کہ تمہاری کیسے خواہش ہے, اس دنیا میں کون ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو بیمار دیکھنا چاہے جبکہ علاج ممکن بھی. کہا کہ فقط اس لیے کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو پھر پہلے کی طرح سے مجھے کبھی دربار میں جانا پڑے گا, کبھی سرکاری تقریبات میں جانا پڑے گا, کبھی حاکم کے محل میں جانا پڑے گا, کبھی باہر کے آنے باہر سے آنے والے وقت سے ملاقات کرنا پڑے گی. ظالم کے دربار میں جانے سے کس طرح بچوں, صاف انکار کرتا ہوں تو واجب القتل, یعنی وہ مجھے قتل کر دے گا, یہ بھی حرام. جاتا ہوں تو اس کے اندر گناہوں کے ہونے کے امکانات ہیں, ظالم کے پاس جا رہا کبھی تو سلام کر دینا پڑتا ہے, کبھی تو اس کی تعریف کر دینا پڑتی, اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ اس بیماری کی حالت, یہ بیماری کی حالت مسلسل جاری رہے تاکہ میرے پاس ایک قدر بھی ہو کہ میں بیمار ہوں اور بغیر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ظالم کے دربار سے بچ جاؤں. تو سوچنے کی بات ہے, میں تمام روایات تو معصومی کی پیش نہیں کر سکتا ہوں مگر سوچنے کی بات ہے, اتنی ہی سختی کے ساتھ معصوم نے منع کیا ہوگا ظالم کے دربار میں حاضر ہونے. دربار کا مقصد میں پھر یاد دلا دوں کہ صرف وہی دربار نہیں بلکہ دوست ساتھی رشتے دار جو بھی ظالم ہے اس کے پاس جانا, اتنی سختی کے ساتھ منع کیا ہوگا. جب اس سے بچنے کے لیے بیماری قبول ہے, اس سے بچنے کے لیے تکلیف قبول ہے, یہ ٹھیک ہے تاکہ ہم خود گناہ سے بچ جائیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومن کا دین اور مومن کا ایمان ظالم کے پاس جانے والا کتنی ہی احتیاط کرے, ہاں ایک فقیر ہو, ایک مستحق ہو یا ایک باخبر مومن ہو تو دوسری بات ہے, ورنہ کتنی ہی احتیاط کرے مومن, ظالم کے پاس ایک مومن کو پہچانے کے اور ہر ایک کا ایمان خریدنے کے اتنے طریقے ہوا کرتے ہیں کہ آدمی غیر ارادی طور پر یعنی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا ایمان فروخت ہو جاتا. بہت ہی مشہور واقعہ ہے شریف کا. شریف اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیر, ان کا زمانہ تقریباً ابو حنیفہ اور حنبل اور شافعی کے زمانے کے درمیان, اور کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تو تھا نہیں کہ کسی ایک کی تقریر کرو, مذہب حنفی اور شافعی اور حنبلی تو بہت بار کی پیداوار, تو اس وقت علمی اعتبار سے انہیں لوگوں کے پائے کے تھے, انہیں لوگوں کے برابر بڑی تعداد میں لوگ ان کی تقریر کیا کرتے. خلیفہ عادل کا زمانہ, منصور کے بعد اور ہارون سے پہلے خلیفہ ہادی کا زمانہ تھا اور ہادی کی بڑی خواہش تھی جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیر مانا جاتا عام مسلمانوں کے نگاہ یہ حقیقتاً اہل بیت کے ماننے والے نہیں لیکن مہاراج عالم اور روایتیں کہ سیاہ سلی سب علماء کے پاس موجود جن سے پیغمبر اسلام نے ظالم کے دربار میں حاضری دینے سے اور ظالم کی مدد کرنے سے منع کیا اب فرق نہیں پڑتا وہ ظالم حاکم ہو یا وہ ظالم ہوں جو خون کو زکات کی تالے بغیر اپنی زندگی گزار رہا حاضری کی بڑی خواہش کہ کسی طرح ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے انہیں اپنے دربار میں بلایا جائے مگر کیسے ملائے اور کیسے بلائے آخر ایک مرتبہ ان کو بڑا مجبور کیا اور ان سے کہا کہ تین میں سے ایک بات کو آپ کو ماننا ہی پڑے یا تو آپ حاضری بن جائیے ہوتا ہے بغاوت کو قبول کر دیجیے اور یا پھر آپ میرے بچوں کے معلم بن جائیے اور انہیں تعلیم دینا شروع کیجیے یا کم سے کم ایک وقت کا کھانا آپ میرے ساتھ کھا لیجیے ان میں سے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑے گا ان تینوں کو میرا رد کریں گے تو اس کے بعد پھر میرا غضب آپ پر ہوگا انہوں نے سنا انہوں نے سوچا غور کیا 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 جائے ظالم کے پاس جانا بھی نہیں چاہتے جان بھی بچانا بہت سوچا اس کے بعد سوچا کھانا کھانا سب سے آسان چیز کھانا کھانا سب سے سہج چیز معلم بننا روزانہ جانا پڑے آدمی بننا روزانہ فیصلہ کرنا پڑے یہ سب سے آسان ہے کہ فقط ایک وقت کا کھانا کھا لیا جائے سنا کے اس کے لیے تیار ہو ایک عالم دھوکی دھوکی روٹی کھا کے زندگی گزارنے والے جب بادشاہ کے دسترخوان پر پہنچے تو اس دن بادشاہ کے باورچی نے بھی اپنی پوری مہارت کو صرف کر دیا اور انتہائی تجدید غذائیں تیار کی گئی ایک انتہائی تجدید غذا عرب میں آنتوں کو آتے کہی جاتی آتے جو جانور کی آنکھ یہاں بھی پٹ کے نام سے بہت سے لوگ ڈاکٹر کھاتے ہیں لیکن نہ کیا نہ پکانے والے پکانا جانے نہ کھانے والے کھانا جانے عربوں کی تو مخصوص غذا تھی انتہائی سفید شکل اس زمانے میں سفید شکل نہیں ہر جگہ گورکا یا گورکی شکل کا رواج تھی انتہائی ان کی چیز ہوتی تھی یہ سفید شکل جس کے اندر ہاتھوں پر خاص طریقے سے بھون کر اور پکا کر ایک خاص کھانا تیار کیا جب دسترخوان کے اوپر پہنچے اور ایک مرتبہ کھانا شروع کیا اتنی لذیذ غذا زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے کھائی تھی ادھر ان کے کھانے کے انداز کو دیکھا اور یہ تاریخ کا فقرہ کہ باورچی نے آگے بڑھ کر حاضری کے سامنے کہا کہ بس اب یہ شخص آپ کے پاس سے دور نہیں ہو سکتا اور آج کے بعد سے آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کا بےلام کا غلام بن جائے گا فقط ظالم کے دسترخوان پر ایک وقت جا کے بیٹھنا اور حقیقت بھی یہی ہوئی کہ اس کے بعد سے شریف کی حالت ہو گئی کہ ظالم کا جب وہ ظالم اس کے عہدہ قضاوت کو یا بچوں کی تعلیم کے عہدے کو قبول کرنے میں قدار ہے اب دن رات اس کے ساتھ اس سے بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب تنخواہ لینے کا وقت آیا تو تنخواہ ملتی تو گئے اس کے پاس جو خزانے کا نظام تھا اور اس سے جا کے تنخواہ کو مانگا اس نے تنخواہ دی بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ راحت دنوں سے سونے دینے سونے جانے کے سکے ہوتے ایک ایک سکے سکے کو دیکھا جاتا ہے جعلی نہ ہو ناخالص نہ ہو اس میں ملاوٹ نہ ہو اس میں کھوٹ نہ ہو اس لیے احتیاط کے ساتھ اس سے بحث کر رہے ہیں ایک ایک سکے کے اوپر ایک ایک سکے کے عہدے میں غصہ آ گیا اور اس نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ تو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے کوئی بہت قیمتی چیز ہمارے ہاتھ فروخت کی اور اس کے بدلے میں آپ پیسے لے رہے ہیں کہ آپ پوری احتیاط کر رہے ہیں جواب دیا کہ ہاں میں نے اپنا دین و ایمان تم لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیا ایک ہفتے کھانے کے بدلے میں اب اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کون سی فروخت کی جا سکتی پھر تاریخ پیسی مورے پیسہ کہ جن ہی دن گزرے میں نے یہ منظر دیکھا کہ یہی شریف جو پہلے گھبراتے تھے انہوں نے قاضی کا عہدہ بھی قبول کیا انہوں نے خلیفہ کے بچوں کو تعلیم دینا بھی شروع کی اور حکم خلیفہ کے مطابق اپنے تمام فیصلے اس کی مرضی کے مطابق دینے لگے یہ فقط ظالم کے دسترخوان پر ایک وقت بیٹھ کے کھانے کا اثر ہے کیونکہ اتنی سختی کے ساتھ روایات آپ کو روکتی کہ اس کے قریب تک نجائز کا سبب ایک وقت ملاقات کر لینا اس کو مسکرا کے دیکھ لینا اس کی تعریف کر دینا اس کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھانا یہی سبب تو ہے بہلول کا نام مشہور واقعہ یہی چیز تو بہلول بتانا چاہ رہے ہیں ایک مرتبہ ہارون کو بڑی محبت تھی ہارون کے دسترخوان پر ایسا ایک انتہائی جزیر کھانا ملا کرتا ایک مرتبہ ہارون نے اپنے ملازموں سے کہا جاؤ بہلول محل کے باہر ٹہل رہے ہوں جا کے یہ کھانا ان کو دے دیا ہوں ہارون کی یہ فش ہارون کا یہ کھانا اتنا انتظار کہ اگر کسی کو مل جاتا تو فخر سے خوشی سے پھولا نہ سماتا بہلول کو جا کے ملازموں نے کھانا دیا آج تو حاضر نے تمہارے ہاتھ کو بڑی مہربانی کی سب سے بہترین فضا تو سوائے حاضر کی کوئی نہیں کھاتا وہ تمہارے لیے بھجوائی بہلول نے دیا اور لینے کے بعد جو محل کے باہر گزرے کہہ رہے تھے ان کے آگے یہ کھانا ڈال دیا ان کے باغیوں نے